حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ کتابیں نازل فرمائیں، اس کے بعد ان کے جو متبعین تھے انہوں نے کوششیں کی، محنتیں کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس کے بعد صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ ہمارا دور آیا. اور اس دور میں بھی اللہ نے اپنے بہت سے بندے ایسے مقرر فرما دیے جو لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں اور لوگ ان کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ پاتے ہیں. یقیناً یہاں پر ہر ہفتے جو بیان ہوتا ہے اور مختلف حضرات تشریف لاتے ہیں، آپ حضرات کا یہاں آنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور یہ بھی ایک ہفتہ واری صحبت ہے جو ان کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس پر جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے. اس آیت مبارکہ میں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اہل ایمان کو، وہ یہی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور نیک اور اچھی صحبت اختیار کرو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. صحابہ کرام نے بھی صحبت اختیار کی تو صحابہ بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کی اداؤں کو دیکھا، آپ کے طور طریقوں کو دیکھا، صبح سے لے کر شام تک آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا، اور پھر وہ تمام چیزیں اپنی زندگیوں میں لائے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ذریعے سے بہت سوں کو ہدایت عطا فرمائی. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان لانے کے بعد حاضر ہوئے، ہمارے قبیلے کے بعض لوگ بھی ساتھ تھے، قبیلہ بنو لیس کے تھے یہ، غالبا حضرت مالک ابن الحویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ بعض نوجوانوں کو لے کر اور بعض اپنے قبیلے کے افراد کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور تقریباً 20 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. اور ان 20 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو دیکھا، آپ کی نمازوں کا مطالعہ کیا، آپ کی وجہ نمازیں پڑھیں، آپ کے کھانے پینے کے انداز کو دیکھا، اور اسی طریقے سے آپ سے دین کی بہت سی باتیں ان حضرات نے سیکھی. نبی اپنی امت پر بڑا رحیم و شفیق ہوتا ہے. جب 20 دن گزر گئے تو بڑے اپنے چھوٹوں کا خیال بھی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت مالک ہی یہ بات فرماتے ہیں کہ غالباً شفقتاً ہم سے یہ پوچھا کہ بھئی تمہارے کون کون رشتے دار ہیں، کن کن کو چھوڑ کر آئے ہو تم، یقیناً دین سیکھنے کے لیے آئے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ دین سیکھنے میں ایسا معاملہ ہو جائے کہ دوسروں کے حقوق تلف ہو جائیں. اس لیے آپ نے جب دیکھا کہ ایک معتد بھی دن تک یہاں رہ لیے، 20 دن بہت ہوتے ہیں، تو 20 دن تک بہت کچھ سیکھ بھی لیا، جو ضروری باتیں تھیں وہ سیکھ لیں، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھئی تمہارے پیچھے خاندان میں کون کون ہے. تو صحابہ اکرام نے بتایا، ان میں غالباً 2-1 ایسے لوگ بھی تھے جو ابھی نئے نئے شادی شدہ تھے اور دین سیکھنے کے شوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو گئے تھے. آپ نے ان سے فرمایا کہ بھئی اب تم نے 20 دن یہاں رہ کر دین سیکھ لیا اور تم نے دین کی ضروری باتیں معلوم ہو گئیں، اس لیے تم اب اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور جا کر انہیں دین سکھاؤ، جو تمہارے عزیز اقارب رشتے دار ہیں انہیں دین کی تعلیم دو، اور وہاں نہ صرف یہ کہ خود نماز پڑھو بلکہ انہیں بھی نماز پڑھاؤ. اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، اور دیکھو ایسے نہیں پڑھ لینا نماز کے بس جیسا جی چاہا پڑھ لیا، بلکہ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طریقے سے نماز پڑھانا ہو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں جو بڑی عمر کا آدمی ہو اس کو امام بنانا. ساتھ میں یہ بھی حکم دیا کہ جب نماز کا وقت ہو تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور تم میں سے ہی ایک شخص جو بڑی عمر کا ہو اس کو تم اپنا امام بنانا. تو یہ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیں اور فرمایا کہ اب تم واپس جاؤ. تو یہ ایک حدیث ہے. یقیناً اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی رہنما باتیں ارشاد فرمائی ہیں, دین سیکھنے اور سکھانے کا طریقہ بتایا ہے. تو دیکھیں اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام دین سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر استفادہ کرتے تھے, اور پھر اپنے گھروں کو جو دور رہتے تھے لوٹ جاتے تھے, اور وہاں جا کر صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ بس سیکھ کے آ گئے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی وہ سب کچھ سکھاتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا. اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا اسی طریقے پر عمل کر کے دکھاتے تھے تاکہ دین سیکھنا ان کے لیے آسان ہو جائے اور صحیح طریقے پر ان کو دین آ جائے. ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ اکرام کسی یونیورسٹی کے فاضل نہیں تھے, کسی کالج میں وہ نہیں پڑھے, نہ اس زمانے میں کوئی مدارس تھے ایسے کہ جہاں پر رہ کر دین حاصل کیا جا سکتا. دین حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس. اور پھر یہاں سے دین سیکھ کر جو جاتے تھے تو وہاں جا کر پھر وہ دین سکھاتے تھے, وہ خود پھر اللہ تعالیٰ ان کو مرکز علم بنا دیا کرتا تھا, پھر لوگ ان کے پاس آ کر علم حاصل کرتے تھے. تو یہ وہ طریقہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا اور جس کے ذریعے سے لوگوں میں دین پھیلا, یہاں تک کہ یہ دین اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم تک پہنچا دیا. لیکن آج اللہ نے ہمیں بڑی آسانیاں دی ہیں, مدارس ہیں بڑے بڑے اور دینی علوم کے بڑے بڑے ماہر ہیں, علماء ہیں جن سے ہم دین سیکھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہم تک یہ بات پہنچا دی, اور یقیناً صحابہ کرام کی قربانیوں کا اس میں حصہ. ایک اور بات جو اس میں پتہ چلی وہ یہ کہ دین کا جو ضروری علم ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے وہ سیکھنا تو فرض ہے, یعنی حلال و حرام کی تمیز کرنا یہ تو فرض عین ہے. اس فرض عین کے لیے تو سفر کرنا, سیکھنے کے لیے جانا یہ ضروری ہے. اس میں اگر کوئی روکتا ہے تو اس کا روکنا درست نہیں ہے, جائز نہیں. تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ دین کی جو ضروریات ہیں یعنی فرائض و واجبات ہیں, مثلا نماز کب فرض ہوتی ہے, کتنی رکعتیں ہیں, کس طرح ادا کی جاتی ہے, کیا کیا اس میں پڑھا جاتا ہے, اس کے فرائض کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, اسی طریقے سے زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے, کن لوگوں کو دینی چاہیے, اور اسی طرح حج کب فرض ہوتا ہے, حج میں ارکان کتنے ہیں, یا ایسے ہی شراب حرام ہے, خنزیر کا گوشت حرام ہے, ناچ گانا یہ حرام ہے. تو ایسی حلال و حرام کے جتنے علوم ہیں ان سب کو سیکھنا یہ فرائض دین میں سے کہلاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا آنا ہر ایک مسلمان کو چاہیے, یعنی فرائض دین. یہی اس حدیث کا مطلب بھی ہے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے, یعنی اس کی ضروریات کا سیکھنا. تو علم کی ایک قسم تو یہ ہے. تو اتنا دین کا حاصل کرنا اور سیکھنا ضروری ہے جس سے انسان حلال و حرام میں تمیز کر سکے. دوسرے نمبر پر وہ دین آتا ہے, دین کا وہ علم آتا ہے جس میں دین کی تفصیلات ہوں. یقیناً یہ فرض کفایہ کے درجے میں. ہر آدمی کے ذمے پورا عالم بننا ضروری نہیں. اگر کسی بستی میں ایک عالم ہے اور وہاں کی ضرورتوں کے لیے وہ کافی ہے تو باقی لوگوں سے علم حاصل کرنا, یعنی جو تفصیل دین کی جزیات اور تفصیلات کا حاصل کرنا, یہ فرض کفایہ میں آ جاتا ہے. اور اگر شہر بڑا ہے, گاؤں بڑا ہے, وہاں پر دو تین چار عالموں کی ضرورت ہے اور وہ اتنے عالم وہاں موجود ہیں, تب بھی جو فرض عین تھا وہ انہوں نے حاصل کر لیا, اور جو فرائض ہیں وہ تو سب لوگوں پر حاصل کرنا ضروری ہے. لیکن جہاں تک فرض کفایہ کا معاملہ ہے تو ان کی وجہ سے باقی لوگوں سے ساقط ہو جائے گا. اب اگر باقی لوگ جو ہے مکمل علم دین حاصل نہ بھی کریں, جب ضرورت پیش آئے وہ وقتاً فوقتاً ان سے معلومات کر لیں, حاصل کر لیا کریں, تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. تو یہ چیز ضروری ہے. تو اگر کسی بستی میں ایک عالم دین بھی ہے تو انشاءاللہ اس کے دین سیکھنے کے لیے ان سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے اور وہ کافی. تو اس حدیث سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرف توجہ دلائی کہ صرف تمہارا اپنا نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ گھر میں جا کر نماز کی تعلیم بھی دو، فرائض و واجبات سکھلاؤ، اور پھر خاص طور پر جیسے میں نے نماز پڑھی ہے یا مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے اس طریقے پر تم ان کو تعلیم دو. اس سے یہ پتا چلا کہ ہماری جو نمازیں ہوتی ہیں اگر اس میں سنت طریقہ نہیں ہے تو وہ نورانیت سے خالی. اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ یہ نمازی تو کہلائے گا، بے نمازی نہیں کہلائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سنت کی برکات ہیں، انوارات ہیں، وہ نمازیں اس سے خالی ہوں گی. اس لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق نماز پڑھیں، بزرگان دین سے ان طریقوں کو سیکھیں. ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک کتاب سنت کے مطابق نماز پڑھی ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے، وہ یہی کا بیان بھی ہے، اور اس کے بعد اس کو لوگوں نے چھپوایا بھی، بہت بڑی تعداد میں ہے، تو عام طور پہ مل جاتا ہے. ہر آدمی کو اس کو پڑھنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کتابچے میں جو طریقہ لکھا ہے اس کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. اگر اس میں کمی کوتاہی نظر آئے تو اس کمی کو دور کرنا چاہیے اور اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہیے. اب رات دن یہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ صف میں کھڑے ہوئے اور بے دھیانی کے ساتھ کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. بعض اوقات بعض لوگ اپنے امامہ دونوں ہاتھوں سے یا بس اپنے دونوں ہاتھوں سے ٹوپیاں درست کر رہے ہیں یا کوئی اور عمل میں مصروف ہیں. تو یاد رکھیے عمل کثیر جب انسان کرتا ہے نماز میں اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس لیے اس کا علم آنا ضروری ہے کہ کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے نہیں ہوتی. تو دونوں ہاتھوں کا استعمال اس طریقے سے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، اس لیے اس عمل سے گریز کرنا چاہیے. اور بعض اوقات اگر ایک ہاتھ کو بھی استعمال کر رہا ہے لیکن ایک رکن میں تین مرتبہ اس نے ایسا کر لیا تب بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس لیے بڑی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں اور اس کو صحیح طریقے پر انجام دیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بھی سکھایا کہ دین سیکھنا جہاں تک فرائض کا تعلق ہے وہ تو ضروری ہے، لیکن اس کے بعد علم دین جو فرض کفایہ کے درجے میں ہے اس کو سیکھنے میں اگر حقوق پامال ہوتے ہوں تو یہ درست نہیں. یعنی لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہوں، گھر میں مثلا کوئی خدمت کرنے والا نہیں، اتفاق سے والد بھی نہیں ہے ان کے، اب بہن بھائی ہیں چھوٹے، والدہ اکیلی ہیں، اور انہیں یہ شوق چڑھا ہے کہ بھئی پورے عالم دین بننے کے لیے جانا ہے. اب یقیناً اس کے لیے 6-7 سال 8 سال کہیں لگانے پڑیں گے، اور پھر ہر سال کم از کم اگر سال میں ایک دفعہ دو دفعہ بھی جانا پڑا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے حقوق ضائع نہ ہو جائیں. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے اس تحصیل علم کی وجہ سے جو فرض کفایہ کے درجے میں ہم پر ہے ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے حقوق پامال ہو جائیں. ان تمام کا خیال بھی ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اس روایت میں، اس حدیث میں جو میں نے عرض کی ہے، اس میں زیادہ تر انہی باتوں کو ذکر بھی فرمایا ہے کہ جب ضروری علم دین حاصل ہو جائے تو بس بعد میں پھر تھوڑا تھوڑا علم دین حاصل کرتا رہے. مختلف طریقے، جیسے یہاں پر اب ہفتہ واری آپ تشریف لاتے ہیں تو الحمدللہ جو حضرات بھی آتے ہیں بیان کرتے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ دین کا حاصل ہوتا ہے. اتنی باتیں کم از کم گھر میں جا کر اگر ہم سنا دیا کریں تو انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے بعد کچھ نہ کچھ دین کی باتیں ہمیں آ جائیں گی. ہمارے یہاں الحمدللہ صبح فجر کے بعد ایک دو حدیث بیان ہوتی ہیں مختصر سے وقت میں، لیکن اس کا فائدہ الحمدللہ اتنا ہوتا ہے کہ بہت سارے نمازی ہمارے ایسے ہیں جو الحمدللہ نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات اور اسی طریقے سے اور دین کا بہت سا علم، حتیٰ کہ اس سے اندازہ لگائیے کہ معرف الحدیث کی 7 جلدیں الحمدللہ بیان ہو چکی ہیں ایک ایک دو دو حدیثیں کر کے. الحمدللہ یہ تمام، یعنی کتاب الحج بھی بیان ہو چکی، کتاب الزکات بھی ہو چکی، کتاب الصوم بھی ہو چکی، کتاب الطہارت بھی ہو گئی، اب کتنے با علوم ہیں. ایک ایک دو دو حدیثیں کر کے تھوڑا تھوڑا علم انسان اگر حاصل کرتا ہے اور جو ہے وہ بیان کیے جاتا ہے تھوڑے تھوڑے سے علم کو بھی، اور سیکھنے والے اس کو سیکھتے رہیں تو یقیناً بہت بڑا ذخیرہ اس کے پاس جمع ہو جاتا ہے، اور اگر ذوق و شوق کے ساتھ اس چیز کو حاصل کریں تو انشاءاللہ باقی بھی رہتا ہے. ہمارے یہاں پر ایک سرکاری آفیسر آتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ایک مرتبہ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی فلاں شخص نے ایک بات مجھ سے کہی تو آپ نے فلاں وقت یہ بات فجر میں کہی تھی مجھے یاد آ گئی، میں نے فوراً ان سے یہ بات کہی تو وہ مطمئن ہو گئے. تو الحمدللہ لوگ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات وہ باتیں پھر کام بھی آتی ہیں. تو اس لیے جو وقت بھی مل جائے، اب اگر آدمی اس مصروفیت کے زمانے میں 24 घंटे इस काम में नहीं लगा सकता, पूरा महीना इसमें नहीं लगा सकता, तो हफ्ते में कम से कम एक मर्तबा थोड़ा बहुत कहीं जाके दीन की बात हम सीख लें, समझ लें, इससे ज़ौक़ो शौक पैदा होता है। एक साहब यहां पर आते हैं, मुमकिन है भी बैठे हों, मुझे एक मरतबा फरमाने लगे कि भाई हम यहां पर काम करते हैं, ऑफिस है हमारा, और हज़रत तक़वी उस्मानी साहब ने जब यहां बयान शुरू किया था आज से यानी 15-20 साल पहले, तो उस वक्त आना शुरू किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी आदत हो गई है कि इतवार के दिन छुट्टी होती है, हम यहां नहीं होते, नॉर्थ कराची में होते हैं, लेकिन वहां से बयान सुनने जरूर आते हैं। तो अल्लाह ताला अपने फजल व करम से ऐसे दिलों को खोल देता है कि फिर खुद ब खुद इंसान लपकता है उस तहसील इल्म के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। तो इंसान अगर ज़ौक़ो शौक़ के साथ अपनी सही नीयत करके आए तो इंशाअल्लाह उससे फायदा भी होता है। तो यहां हम जो आते हैं तो इसीलिए आते हैं कि दीन की कोई बात सुनने को मिल जाएगी, उससे इंशाअल्लाह फायदा पहुंच जाएगा। इसी तरीके से देखिए इस हदीस में एक बात यह भी फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब अजान नमाज का वक्त हो तो तुम में से चाहिए कोई एक आदमी अजान दे दे। इससे यही पता चला कि अगर हम अकेले भी नमाज पढ़ रहे हों, कहीं जंगल में हो, बयाबान में हो, वहां मस्जिद नहीं है, तो अगर खुद अकेले हो तब भी अजान दे दो, अजान देना सुन्नत, और फिर नमाज पढ़ लो अपनी। बाज हजरात कहते हैं कि साहब अजान देने का क्या फायदा, अजान का मकसद तो यह है कि लोगों तक आवाज पहुंच जाए और नमाज में शरीक हो जाए, और यहां तो लोग मौजूद ही नहीं। तो उसका जवाब भी बुजुर्गों ने दिया कि भी बात यह है कि और नहीं तो जिन्नात तो सुनेंगे, अल्लाह की और बहुत सी मखलूकात है जो तुम्हारी आवाज सुनेगी और कयामत के दिन गवाही भी देगी, और जिस जमीन पर तुमने अजान दी है वो जमीन भी गवाही देगी, उसके बाद नमाज पढ़ लो। इसी तरीके से घर में नमाज हमने पढ़नी है, अजान कुर्ब जवार में हो गई तो घर में अजान देने की जरूरत नहीं है, वहां नमाज पढ़ें। और उसके लिए यह है कि अपने घर वालों को नमाज में अपने पीछे कहें कि आ जाओ भी वजू करके नमाज पढ़ लें आके। हमारे यहां बड़ा यानी इस मामले इसका रिवाज नहीं है, जमात से नमाज हम छोड़ देते हैं, अकेले पढ़ने को तरजीह देते हैं। भाई मस्जिद में दूसरी नमाज मकरू जरूर है, लेकिन मस्जिद से बाहर जो जगह बनी हुई होती है और अगर वहां जगह मौजूद हो तो कोशिश करनी चाहिए कि दूसरी जमात कराएं नमाज पढ़ें। मस्जिद में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के मुताबिक यह है कि अगर एक दफा नमाज हो गई फर्ज नमाज, और मस्जिद ऐसी है कि जो महल्ले की मस्जिद है जहां इमाम मुतय्यन है और मुक्तदी भी तकरीबन मुतय्यन है कि हर नमाज में वो मुक्तदी होते हैं, मौजिन भी मुतय्यन है, तो ऐसी मस्जिद में दूसरी जमात करना यह मकरूह है। और उसकी वजह भी यह है कि पहली जमात की ताकि हैबत और उसकी अजमत दिलों से खत्म ना हो जाए। अगर इसका रिवाज बन जाए तो आम लोगों के दिलों में यह आएगा साहब अगर पहले निकल गए कोई बात नहीं, दोबारा अपनी जगह करा लेंगे, तीसरी कर लेंगे, चौथी कर लेंगे। तो जिस जगह इन चीजों का रिवाज होता है वहां अमूमन फिर पहली जमात का की जो हैबत है वो खत्म और रोब खत्म हो जाता है। इसलिए यानी बाज हिकमतों की वजह से मना किया गया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आदमी जो है वो जमात न कराए। हमारे यहां बाकायदा जगह बनाई गई है इसी मकसद के लिए कि अगर किसी की नमाज रह गई और यहां नमाज हो चुकी तो अब उन्हें चाहिए कि वहां जाएं और जाकर नमाज पढ़ लें, अदा कर लें। अहले अरब में माशाल्लाह जहां और बहुत सी खूबी है वहां उनकी ये खूबी यह है कि छोटे से बच्चे को लेकर भी अपनी जमात से नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अगर नमाज का वक्त हो गया है तो उन्होंने नमाज जमात से पढ़ने की कोशिश कर, अगर एक आदमी है तो वो नियत कर लेता है, बाद में लोग आके उसका शामिल होते चले जाते हैं। लेकिन ये कि अगर अपना उसका एक बच्चा है तो अपने बच्चे को लेके खड़ा हो जाएगा, फिर बाद में अगर कोई आया तो माशाल्लाह वहां उलूम कम से कम इस दर्जे में है कि वो खुद इमाम ही आगे हो जाएगा या मुक्तदी को पीछे खींच के और उसके साथ खड़े होने शुरू हो जाएंगे। एक जमात बाकायदा एहतमाम के साथ हो जाती है। हमारे आम तौर पर इस चीज का रुझान नहीं है कि अगर एक जमात हो चुकी है तो दूसरी जमात जो है वो हम नहीं कराते। अलबत्ता मैंने जैसे कि कहा कि जिस मस्जिद में नमाज हो चुकी है वहां तो मकरूह है, वहां ना कराएं, लेकिन मस्जिद से खारिज में जो जगह है वहां पर जाकर नमाज जमात के साथ अदा करें। इंशाअल्लाह उस कम से कम अगर मस्जिद का सवाब नहीं मिलेगा, जमात से नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर में जो है वो नमाज पढ़ाओ, और तुम में से चाहिए कि तुम में जो बड़ी उम्र का हो वो नमाज पढ़ाए। असल इसमें मसला तो यह है कि जो इल्म में सबसे बड़ा हो उसको चाहिए कि नमाज पढ़ाए, यानी जिसे मसाइल सलात मसाइल नमाज आते हों वो आगे बढ़े। लेकिन चूंकि जिन हजरात को आपने नसीहत फरमाई वो सब इल्म में तकरीबन बराबर थे, चूंकि 20 दिन सबने कयाम किया, सबने एक जैसी चीजें सीखी, सबका इल्म एक जितना था, इसलिए आपने फरमाया कि अब जो है वो दूसरी तरजीह यह है कि उम्र में बढ़ाओ। तो जो शख्स उम्र में बढ़ा हो उससे कहा जाए कि आप नमाज पढ़ाइए। तो अपने से बड़ी उम्र के आदमी का एहतराम करना भी शरीयत ने सिखाया है, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا کہ اگر کسی شخص میں کوئی اور وجہ فضیلت نہ بھی ہو تب بھی اس کے لیے وجہ فضیلت، اگر وہ بوڑھا ہے تو یہی وجہ فضیلت کافی. اور ایک روایت یہ بھی فرمایا کہ اگر تم کسی بوڑھے آدمی کا احترام کرو گے، یعنی سفید بالوں کا احترام کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں موت نہیں دیں گے جب تک کہ ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں جو تمہارے بال سفید ہو جائیں اور تمہارا بھی احترام نہ کر لیں. تو بہت بڑی بات ہے، کسی آدمی کا احترام و اکرام علم کی وجہ سے کیا جاتا ہے، تقوی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور یہ وجہ فضیلت بھی ہے کہ کوئی بوڑھا ہے اگر ہم سے عمر میں زیادہ ہے اس کی بھی فضیلت ہے، اس کا بھی احترام اور اکرام کرو. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے سے بڑی عمر کے آدمی کو امام بناؤ. اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ایک شخص جو دور رہا کرتا تھا، تو یہودیوں کی بستی میں رہتا تھا، اس کا قتل ہو گیا ایک شخص کا، تو اس کا بھائی اپنے چچا کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نیت سے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو بھائی کے قتل ہونے کا بتاؤں اور اس کا بدلہ ہم کس طرح سے لیں، وہ طریقہ آپ سے پوچھوں. تو بھائی اور چچا وہ آئے مقتول کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہونے کے بعد جو بھائی تھا، قریبی رشتہ زیادہ بھائی کا ہے چچا سے، تو بھائی نے بات کرنی شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا بالکل خاموش بیٹھے ہیں اور بھتیجا جو ہے وہ اس نے پہل کی بات کرنے میں بات شروع کر دی. تو آپ نے فرمایا کہ کبر الکبر، یعنی اس کی بڑائی کا احترام کرو بھائی، اسے بولنے دو پہلے، یعنی بات یہ شروع کرے اور بات مجھ تک یہ پہنچائیں، لیکن اگر کہیں ضرورت سمجھو بیچ میں بولنے کی تو بلا شبہ تمہیں بھی اجازت ہے، اس بولنے سے منع نہیں کیا، لیکن جب تمہارے ساتھ تمہارے بڑے موجود ہوں تو انہیں موقع دو کہ وہ بات کریں. تو جہاں دیکھیے نماز میں اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ اگر علم میں سب برابر ہیں تو اب عمر میں جو بڑا ہو اس کو چاہیے نماز پڑھائے، وہیں عام حالات زندگی میں بھی کہ اگر کوئی شخص بڑی عمر کا ہے اس کی بڑائی کا احترام کرنا چاہیے. تو دیکھیں اس حدیث سے کتنے فوائد ہمیں مل گئے. تو اسی طریقے سے صحابہ کرام نے دین کو سیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا تشریف لے گئے تو صحابہ کرام ایک ایک شخص کے پاس، جس کے پاس بھی ایک حدیث موجود تھی، وہ حاصل کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور ان سے جا کر وہ حدیث سیکھی ہے اور پھر اس کو آگے پہنچایا ہے. بلکہ بعض اوقات روایت تو ان تک پہنچ گئی تھی لیکن اس کی تصدیق کے لیے گئے ہیں صرف کہ بھئی میں نے آپ کے حوالے سے یہ حدیث سنی ہے، تو کیا واقعی آپ نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ یعنی صرف اس بات کی تصدیق کے لیے کئی کئی ہفتوں کا سفر طے کر کے وہاں پر پہنچے، اور جب انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے، اور پھر دوبارہ انہوں نے پوری حدیث بھی وہ سنا دی، تب ان کو اطمینان ہوا کہ واقعی یہ. تو یہ علم حاصل کرنا، اس طریقے سے ان لوگوں نے علم حاصل کیا. تو یقیناً جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہاں مدارس نہیں تھے، اور مدارس تو یقیناً وہاں پڑھتا وہ ہے جس کو کچھ نہ کچھ علم آتا ہو. تو اس لیے زیادہ جو طریقہ ہے صحیح وہ یہی ہے کہ صحبت، کسی اللہ والے کی صحبت آدمی اٹھائے، کسی عالم دین کی صحبت اٹھائے، اور ان کے پاس اگر زیادہ وقت نہیں لگا سکتا تو جب بیان ہوتا ہے صبح و شام میں یا ہفتہ واری بیان ہوتے ہیں تو ان میں شرکت کر کے بھی ہم اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں، علم سیکھ سکتے ہیں. اور جتنا علم آ جائے، علم ہمیشہ حاصل تو ہو جاتا ہے لیکن جب اس کو ہم عمل میں لائیں گے تو وہ باقی رہتا ہے، اگر عمل میں نہیں لائیں گے تو ختم ہو جائے گا. دیکھیے جو شخص بھی مثلا مفتیان کرام ہیں، دار الافتاء میں بیٹھتے ہیں رات دن، ان کے بعد مختلف مسائل آتے ہیں، لہذا ان کو مسائل مستحضر رہتے ہیں، جیسے کسی نے مسئلہ پوچھا ان کے ذہن میں، چونکہ عام طور پر ہوتے ہیں بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں انہیں بھی ضرورت پڑتی ہے، پھر کتاب دیکھتے ہیں، کوئی حوالہ تلاش کرتے ہیں اور تب جا کے وہ اس کو دیکھ کر بتاتے ہیں. لیکن عموماً چونکہ رات دن یہی کام ہے اس لیے بس وہ جیسے کسی نے مسئلہ پوچھا فوری طور پر انہوں نے بتا دیا، کیونکہ مستحضر ہیں وہ، ان کے وہ علم جو ہے عمل میں آتا رہتا ہے. تو اسی طریقے سے جو جتنا علم ہم سیکھ لیں جب وہ عمل میں آتا رہے گا تو انشاءاللہ وہ علم تازہ بھی رہے گا، آسانی کے ساتھ ہم اس کو علم پر عمل بھی کر سکیں گے، اور اس سیکھنے میں شرم بھی نہیں کرنی چاہیے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ 83 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور ساری زندگی علم دین پڑھا ہے یا پڑھایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مفتی اعظم پاکستان بھی تھے، مفتی اعظم ہند بھی تھے. تو ماشاءاللہ انہوں نے اس پوری زندگی میں فقہ پڑھنے پڑھانے کا کام کیا، لیکن اس کے باوجود فرمایا ایک مرتبہ اپنی اولاد سے یہ بات کہی کہ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہوئے ایسا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، لہذا جب نماز سے فارغ ہوتا ہوں تو پھر مجھے کتاب دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ میری نماز درست ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. یہ کون فرما رہے ہیں؟ مفتی اعظم پاکستان. انہیں ضرورت پیش آتی ہے کتابیں دیکھنے کی، مسائل سمجھنے کی، بعض اوقات وہ بھی اٹک جاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو مسائل پوچھنے کی فکر ہی نہیں، نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور پوچھنے بھی نہیں آتے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر امام کو سید صاحب لاحق ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، میں خود کبھی کبھی اس وہ رہتا ہوں کہ شاید کوئی پوچھنے آئے گا بھی سید صاحب کیوں کیا، لیکن ایسا شاید ہی کبھی ہوا ہو، عام طور پر لوگ نہیں آتے. یہ فکر کی کمی، کم از کم ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ، اور نہیں تو کم از کم اپنا علم بڑھانے کے لیے، تاکہ ہمیں یہ بات پتہ چل جائے کہ بھی اگر ایسی صورت پیش آئے تو سید صاحب سے نماز ہو جاتی ہے. اب وہ کون سی صورتیں، الحمدللہ ہمارے یہاں تقریباً بیان ہوتے بھی رہتے ہیں اس قسم کے مسائل، اور رمضان المبارک میں تو الحمدللہ اہتمام کے ساتھ نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مکروہات، یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اس لیے کہ لوگوں کا رجوع بھی ہوتا ہے، لوگ آتے بھی ہیں، تو کم از کم دین کے مسائل ان کو آئے. اور یہی باتیں دین کی جو ہم یہاں سیکھتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو جا کر سکھائیں، اس سے انشاءاللہ نتائج حاصل ہوں گے. تو اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے، جس طرح ہم اور معاملات میں ان کی فکر کرتے ہیں، آخرت کے بارے میں فکر کرنی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا دینی علم حاصل کرنے کا اتنا ذوق و شوق نہیں ہوتا عام لوگوں میں، یعنی بہت سے، سارے ایسے نہیں بھی ہوتے، لیکن اکثریت کا یہ حال ہے کہ دنیا کے ایک سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے 10,000 روپے فیس دیتے ہیں، لیکن دین کا علم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا. اگر 10 منٹ بھی کوئی پڑھا کے چلا گیا، وہ بھی بس ایسے الٹا سیدھا جیسے جس نے پڑھا دیا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا اس نے صحیح بھی پڑھایا کہ نہیں. یا کم از کم جا کے کسی صحیح عالم کے پاس ہی لے جائیں کہ بھائی یہ بچہ پڑھ رہا ہے 10 سال سے، ذرا اس کے الفاظ سن لیں، صحیح پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. اتنا بھی پتا چل جائے کہ جو ہمارے پاس پڑھانے آ رہا وہ بھی صحیح پڑھا رہا ہے کہ نہیں پڑھا رہا، تو تھوڑی سی فکر تو ہم کر لیں. تو دین کا علم بہرحال اسی طریقے سے حاصل ہوتا ہے، اہل علم کی صحبت میں آنے سے، رہنے سے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ دین کی باتیں سننے کو ملتی رہیں گی اور دل و دماغ میں اترتی رہیں گی، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ اگر ہم عمل کرتے رہیں گے تو وہ ہمارے علم انشاءاللہ یہاں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو صحیح علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہیاں ہم میں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو دور فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں صحیح علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، علم کے تقاضوں پر صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.